Ya Ali Madad, Al-Wise Abu Ali, Wise Number 2.
7th of January 1994, Wise at Darkhana Jamaat Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى يا سيدي. ہم اسماعیلی لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے ایک تعلیم موجود ہے. دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں اور ان مذہبوں کے فاؤنڈر سینکڑوں ہزاروں سال پہلے گزر چکے, مگر ان کے جو فالوور ہیں وہ آج تک ان چیزوں کے اوپر جو ان کے بڑوں نے کہے تھے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت اگر ہم خیال کریں تو اسلام دنیا کا یہ سب آسمانی مذہب ہے. خدا تعالیٰ کا یہ نبی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین بن کے دنیا میں آئے اور 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے یہ آخری نبی اور رسول تھے. نبی 1,24,000 ہوئے, مگر ان کے اندر ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں دو دو چار چار نبی بھی ایسے ٹائم رہے, ایک جگہ نہیں رہے, ڈفرینٹ پلیسز میں رہے, مگر رسول ہر زمانے کے اندر ایک بھی ہوتا ہے. رسول نبی بھی ہے, رسول بھی ہے. ہر نبی رسول نہیں, رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو موجودہ پریویلنگ شریعت کو ڈفرینٹ طریقے سے چینج کرے, یعنی کہ نئی شریعت وہ لوگوں کو بتائے خدا تعالیٰ کے فرمان کے حساب سے, اور اس کے اوپر خدا تعالیٰ اپنی ریلیشن ایک صحیفے سے کرے کہ جس کو ہم اسکرپچر کہتے ہیں انگلش میں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے 114 رسول بھیجے اور ہر رسول کو ایک اسکرپچر دیا گیا جن کے ڈفرینٹ نام وغیرہ تھے. علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی تھے اور جتنے بھی رسول تھے ان کو خدا تعالیٰ نے جو اس کی ہدایت کی اس سب چیز کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر اور ان کے اوپر تورات نازل کر کے خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک اس درمیان جتنے بھی اور نبی ہوئے ان سب کی ہدایت کو اکٹھا کر کے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب نازل کر کے جس کو ہم عربی کے اندر زبور کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تمام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں آئیں اور اس کے پہلے بھی تھیں ان سب کو اکٹھا کر کے انجیل کے اندر جس کو ہم بائبل کہتے ہیں. لیکن 600 برس کے بعد محمد رسول اللہ کے بھیج کے خدا تعالیٰ نے 124,000 نبیوں کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا, 113 رسولوں کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا, ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اور اس کے اندر کے جو چیزیں امپورٹنٹ تھیں ان کو لے کے باقی کو ڈسکارڈ کر کے خدا تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے رسول محمد کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا. یہ قرآن آج جو ہمارے سامنے اصل میں حقیقت میں 6,666 آیتیں تھیں, جن کو بعض آیتوں کو دو دو تین تین کو ملا کے ایک آیت کر دی گئی. اس وقت 6,248 یا کبھی 6,250 ایسا دو دو تین تین آیت کا فرق ہے, لیکن تقریباً 62,500 آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. مگر یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم تین حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. علماء نے یہ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ون تھرڈ قرآن ہے, اس میں لا ہے, شریعت ہے, قانون ہے, فائدہ ہے, ایسا کرو ایسا نہ کرو. ون تھرڈ جو ہے اس میں کس سے کہانیاں ہیں, اس کے اندر سٹوریز ہیں, کہ جن سٹوریز کو بیان کر کے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے تم مورل ڈیوائڈ کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. کبھی کبھی خدا تعالیٰ نے سٹوری بیان نہیں کی, محض ایک پرانا واقعہ بیان کر کے خدا آگے چلے جاتا ہے, یعنی دوسری باتیں کرتا ہے, مگر پھر اس کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم لوگوں کو اس چیز کی سمجھاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے, توبوا الی اللہ توبۃ النصوح, ایسی توبہ کرو کہ جیسی نصوح نے توبہ کی تھی. لیکن خدا نے نہیں بتایا کہ نصوح نے کیا توبہ کی اور کیا واقعہ بنا تھا. رسول اکرم نے ہم کو اس چیز کا بتا دیا. تو اس طرح خدا تعالیٰ نے ون تھرڈ قرآن پاک میں سٹوریز, کس سے کہانیاں بیان کی ہیں, اور دوسرا جو ون تھرڈ ہے اس کے اندر روحانی چیزیں ہیں, تو انسان کی روحانیت کے لیے, عقبت کے لیے, باطن کے لیے, اس کی سمجھ کے لیے, تاکہ اس آدمی کو خیال آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے یا مجھے کیا نہیں کرنا. کہو رجیے اس اگر دن ہم کو جگاتے ہیں کہ تم کہو, بتاؤ مجھے کہ تم دنیا میں کیا آئے. سوچنے کے لیے ایک بات بتائی, ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تو دوسرا مقصد نہیں کہ وہ میری فرمان برداری کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہاں عبادت کا مطلب ہے فرمانبرداری کرنا. پھر کہتے ہیں کہو, سوچو, مجھے بتاؤ تم دنیا میں کیا آئے ہو. اور ہمیں یہ بات اپنے گھر پہ بیٹھ کے سوچنی بھی چاہیے. مولانا امام حضرت سلطان محمد شاہ داتار صلی اللہ علیہ ایک جگہ فرمان میں کہتے ہیں, انہوں سلطان محمد شاہ کی بہت سے فرمان ہیں, لیکن وزوان سے اور منجبڑی سے یہ دو جگہوں کے فرمان انسان کی باطنی آنکھ کھولنے کے لیے بہت سا ہم کو مٹیریل دیتے ہیں. وزوان سے اور منجبڑی کلام امام المبین اگر آپ کے پاس ہے تو گھر جا کے جب آپ کو فرصت ملے تو یہ دو جگہ کے فرمان آپ پڑھو. ان فرمانوں کے اندر سوال جواب ہے. اس میں بھی مولا پوچھتے ہیں کہ بھلا تم دنیا میں کیوں آئے ہو. مولا فرمایا کہ کانٹ میں بیٹھ کے اگر بن سکے تو ہر روز, نہیں تو آٹھ دن میں ایک دفعہ. بھائی ہفتے میں نہیں بنتا, تو مولا فرمایا مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے تم سوچو کہ تم کون ہو اور خدا کون ہے, اس طرح پیدا ہوئے, کیوں پیدا ہوئے. ہم انسان ہیں, ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے عقل بخشی اور عقل کے اندر خدا تعالیٰ نے سوچ وچار کی طاقت دی. یہ جو دنیا کے اندر سائنٹسٹ نے نئی نئی تھیوریز یا ڈسکوریز کی ہیں یا انہوں نے کوئی انوینشنز کی ہیں, تو اس کے اندر سوچ وچار بہت کام کیا ہے. سوچتے رہے تھے ایسا کیوں. دو ینگ سائنٹسٹ وہ الیکٹرو میگنیٹک کی کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. ان میں ایک لڑکا چاکلیٹ کھا رہا تھا, चॉकलेट खाते खाते उसने टेबल के किनारे पर रखी। एक्सपेरिमेंट करते करते उसने देखा कि चॉकलेट एकदम पिघल गई, पानी बन गई। ये चीज ने उसको सोचने पर मजबूर किया, दूसरी चॉकलेट लेके आया और वहां रखी और जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको रिपीट किया, वो इमीडिएटली पानी बन गई। ये बिजली थी माइक्रोवेव ओवन की। ये माइक्रोवेव ओवन गर्म हो जाता है, लेकिन अगर कागज का कप या प्लेट रख दो खाना गर्म होगा, प्लेट जलेगी नहीं। दुनिया के अंदर इस तरह से साइंटिस्ट ने बहुत सी चीजें सोच समझ के निकाली है। ऐसा क्यों हुआ हमने कभी सोचा? भला दुनिया में मैं अपनी मर्जी से तो नहीं गया, मुझे नहीं पूछा गया कि मैं पैदा हूं, मुझे ये बिल्कुल चांस नहीं दिया गया कि मैं अपनी मां को या अपने बाप को सिलेक्ट करूं कि इस बाप के मुस्ते से मैं पैदा हूं, इस मां के पेट से मैं पैदा हूं। हमको ये चांस नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि हमको किसी ने खल्क किया है, किसी ने हमको क्रिएट किया है। वी हैव बीन क्रिएटेड बाई सम सुपर फोर्स, सुपर पावर विच कंट्रोल अवर डेस्टिनी एंड अवर एग्जिस्टेंस। ये पावर क्या है? और फिर जब मौत भी आएगी तो हमको पहले से पूछा नहीं जाता कि मरना है या कब मरना है। अलबत्ता ऐसे सिलेक्टेड लोग होते हैं तो जिनको पूछा जाता है आने का वक्त हुआ है, आना है कि ठहरना है, तो अमूमन ये लोग तो बेकार नहीं होते। वो तो इस दुनिया में इसलिए इंतजार करते हैं कि वो ईद का दिन तक आए तो मैं अपने महबूब को मिलूं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदार फरमाते हैं कि मौत का दिन मोमन के लिए ईद का दिन है, लेकिन ऐसे सिलेक्टेड आदमी होते हैं जिनको पहले से इस बात के लिए इन्विटेशन दिया जाए। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर इंसान को 40 दिन पहले उसकी मौत की खबर मिल जाती है, उसको इंडिकेशन मिलती है कि तेरे 40 दिन बाकी हैं। लेकिन बहुत थोड़े आदमी हैं इबादत वाले कि जो इस इंडिकेशन को रिसीव कर लेते हैं। रिसेप्टिविटी जो है, स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी, वो एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आज इस टॉपिक के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं आपको ग्रैब करके किसी और जगह ले जा रहा हूं, मगर मैं ग्राउंड तैयार कर रहा हूं वहां तक पहुंचने के लिए। तो हमको न तो अपनी मर्जी से जन्म मिला है, न हमें अपनी मर्जी से मौत मिलेगी। तो फिर हमारी जिंदगी के दरमियान यानी जन्म और मौत के बीच में हमारा क्या है? एक और जगह फिर हमें सोचने के लिए एक पॉइंट देते हैं। मीठे की किसी को कहो आंख बंद कर, जबान बाहर निकाल, थोड़ा सा नमक रखो तो पूछो क्या है, कहेगा नमक, हालांकि उसने देखा नहीं। फिर थोड़ी सी ठंड रखो तो पूछो क्या है, कहेगा ठंड है, हालांकि इसने देखा नहीं। तो हम खुदा ताला ने ऐसी सेंसेस दी हुई है कि देखे बगैर, टच किए बगैर, सुने बगैर हम बहुत सी चीजें जान और समझ सकते हैं। यही सोच विचार इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है, यही सोच विचार इंसान को अपनी हस्ती का पता देता है, यही सोच विचार इंसान को खुदा की हस्ती का पता देता है, यही सोच विचार इंसान को अच्छे बुरे की तमीज देता है, और यही सोच विचार है कि जो इंसान को काम करते वक्त कहता है ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, अंदर कुछ बैठा हुआ है ऐसा जो हमें ये बात का पता देता है। बाद वो लोग हैं बुराई करने का इरादा करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, वह छोड़ जाते हैं। बाद ऐसे लोग हैं कि वो बुराई कर लेते हैं, फिर उनको पता लगता है कि हमने कुछ गुनाह किया है, मिस्टेक हो गई, تو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں کہ جو مسٹیک کر لیتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی, مگر جب کوئی ان کا دھیان کھینچتا ہے تو کہتے ہیں ہاں میرے سے مسٹیک ہو گئی. کچھ ایسے لوگ ہیں مسٹیک کر لیتے ہیں سمجھتے نہیں, اور ان کو سمجھایا جائے تو لڑنے آتے ہیں کہ تو کون ہے مجھے کہنے والا. ہر طرح کے انسان اس دنیا میں موجود ہیں, مگر وہ لوگ کہ جو ایسے ہیں کہ جو مسٹیک کرتے ہیں اور کہا جائے کہ بھائی مسٹیک ہو گئی اور وہ لڑنے آتے ہیں, ان کا خدا حافظ, یہ دنیا کے اندر کبھی نہیں سدھریں گے. جب تک کہ ان کی یہ ولن یہ عادت نہیں بدلے گی وہ کبھی نہیں سدھریں گے. وہ لوگ کے جو سن کے اپنی بھول قبول کر لیتے ہیں ان میں سدھرنے کا مادہ ہے, اور وہ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ مسٹیک کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے یا مسٹیک کرنے سے پہلے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات برابر نہیں اور وہ اس میں نہیں آتے. کھارا میٹھا میٹھا نزدیک سے جانے تو وہ پتہ لگتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے کہو تم اس دنیا میں کیوں آئے, نہ کسی صاحب نے سیوا. یہاں سیوا کے مطلب عبادت ہے. مومنوں ہر اسماعیلی لوگ تقریباً ایک سے زیادہ بلین مسلمانوں میں تھوڑی سی قوم ہے. ہماری بستی ساری دنیا میں کتنی ہے اس کی جو پاپولیشن کی کاؤنٹنگ ہے امپاسبل ہے. اندازہ ایسا ہے, امام سلطان محمد شاہ بہار نے 1934 کے اندر کہا تھا کہ 2 کروڑ مسلمان ایسے ہیں 20 ملین کہ جو میرے رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے اس بات کو مانتے ہیں. یعنی 2 کروڑ مرید 20 ملین امام سلطان محمد شاہ نے اس زمانے میں کہا. ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں لگا. میں نے جب دنیا کی مسافری کی 1962 سے 63 16 مہینے میں پھرتا رہا تو جہاں جہاں تک مجھ کو چائنا یا رشیا یا افغانستان ایران میں سے مجھے جو چیزیں ملی وہ بھی ان لوگوں سے ملی. تو ایک اندازہ لگایا گیا کہ بٹوین 23 اینڈ 24 ملین مسلم جن کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں دنیا میں موجود ہے. ابھی 15 ہے کہ 20 ہیں کہ کتنے بھی ہیں, لیکن ہماری ایک فریکشن ہے اسلام کے پاپولیشن کے اندر. ہمارے تمام جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں قرآن پڑھتے ہیں, ان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے عبادت کرنے والے بھی ہیں, لیکن ایک ایسا پردہ ہے کہ جو پردہ ابھی تک چیرا نہیں گیا. وہ چیز کہ جو قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دنیا میں نور موجود ہے, قرآن اور نور دونوں ہر وقت ساتھ چلیں گے. یہ انٹرکنون ہے جس طرح سے کہ دو ڈورے لے کے آپ اس کو رکھتے پھر اس کو ٹوسٹ کرو تو وہ رسی بن جاتی ہے, روپ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ کی کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور خدا کا نور جو دنیا میں موجود ہے, یہ دونوں انٹرکنون ہیں. اس کو ہی ہم حبل اللہ المتین کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اللہ کی رسی کون سی؟ یہ رسی کہ جو نبی فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ کتاب اللہ ہے اور میری طرف ہے. یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو قرآن پاک میں, اور یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو اسماعیلیوں کے پاس ہیں. نبی کی آنکھیں جب بند ہو گئی اس کے پہلے ربیع کریم نے جب فرمایا کہ قلم اور کاغذ منگاؤ میں تم کو کچھ ہدایت لکھ دوں, تو حضرت عمر نے اس آدمی کو پکڑ کے بٹھا دیا کہ جو اٹھا تھا دعا کر کاغذ لینے کے لیے. جو تمہیں نے کہا کہ حسب اللہ حسب اللہ کتاب اللہ, ہم لوگوں کے لیے کتاب بس ہے. یعنی کتاب کو وہ لوگ پکڑ گئے اور وہ جو عطرت کی بات کی وہ چھوڑ دی. ہم اسماعیلی اس بارے میں خوش نصیب ہیں. آپ دیکھو دنداروں, مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج حضرت امام تک ہمارے اماموں کو قتل کیا گیا, زہر بھی دی گئی, تلوار سے بھی مارا گیا, کسی اور طریقے سے بھی قتل ہوئے, مگر یہ جو سلسلہ ہے امامت کا وہ کبھی بند نہیں ہوا. اور ہر امام نے ہمیشہ اس بات کو واپس دہرایا کہ امامت پر پرسنل ہے. آج تک یہ چلا آتا ہے اور انشاءاللہ چلا جائے گا. اب اس خوش نصیبی کے اندر کہ ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے اور قرآن بھی ہے, محمد رسول اللہ کے جو کچھ بھی حدیثیں تھیں ان حدیثوں کے اندر 5,500 سے 6,000 حدیثیں اور حضرت بخاری کی حدیثوں کے اندر 7,500 حدیثیں اکٹھی کی گئیں، مگر تھوڑی حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر امام کی شناخت اور صحیح امام کی باتیں کی گئی ہیں۔ مولانا سلطان احمد شاہ فرمایا کہ ہمارے پیروں نے امامانوں کو قرآن شریف پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر کے طور پہ تمہیں پیش کیا ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس مولا بھی ہے۔ ہم اسماعیلیوں نے ابھی سے ہمارے دشمنوں نے ہمارے اوپر بہت کچھ اس بات کے لیے بہتان اور الزام لگائے، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی خدا کا کسی کو بھاگیدار نہیں کہا، ہم نے کبھی بھی دو کو خدا نہیں کہا، ہم ہمیشہ ہی لا رہو لا شریک لہ کہتے رہے، خدا ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ اللہ ایک خصم سب کا، وہ سب کا مالک ہے۔ خصم پنجابی لفظ سے ہسبن کو یا مالک کو خصم کہتے ہیں۔ تو اس امام زمان کو جس کو ہم نے اپنی خوش نصیبی سے پیروں کی دعاؤں بندگیوں سے ہمیں پایا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، تو ہم لوگ پتہ کیا ہیں؟ رسول اللہ کے جو وہ لوگ جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، نبی کی باتیں سنی تھی، ان کو اصحاب کہتے ہیں۔ اب ہم تمام اسماعیلی جنہوں نے حضرت امام کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے حضرت امام کے فرمان سنے ہیں اس کے مکھ مبارک سے، جنہوں نے حضرت امام کے ساتھ کبھی خوش نصیبی سے مہمانیوں وغیرہ میں یا ہمارے لیڈر سے آتے ہیں تو مولا سے باتیں کرتے ہیں، تو دین دارو یہ لوگ ہم سب مولانا حضرت امام کے اصحاب ہیں۔ ہمارا یہ درجہ بہت بڑا ہے، یہ اصحاب کا درجہ عام مسلمان اس کو کتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ اس کو ہر صحابی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں۔ کہ نبی کی میت میں، میت کا مطلب اس کی میٹنگ میں اس کی پاس بیٹھ کے اس کو دیکھنا، میں نے میت نہیں کہا، عربی لفظ ہے میت، یعنی اس کے پاس بیٹھنا، یہ کتنا ترجمانی بھی آتی ہے۔ اب ہم یہ درجہ پائے ہیں کہ حضرت امام کے اصحابوں میں، تو اصحاب تو وہ ہیں کہ جو نبی کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نبی چلاتا ہے اس پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ہم حضرت امام کے اصحاب ہیں، حضرت امام کو ہم راضی کرتے ہیں، ہم حضرت امام کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ راضی کرنا اور ناراض کرنا یہ کیا بات ہے؟ اگر میں نہیں بھولتا تو اسی درخانے کے اندر ایک دفعہ امام آئے تھے، مٹھی کھڑا ہوا، باتیں بہت سی ہو چکی تھی، کافی دیر مولانا حضرت امام فرمان بھی کر چکے تھے، مٹھی میں الگ تھی، اسی جماعت میں کہ مولا میں خوش خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مولا مجھے کیا ہے؟ کہ خداون آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہے۔ مولا اتنا خوش ہوا، مولا انس نہیں بن گیا، اسی وقت کھڑا ہوا۔ جب کسی نے یہ کہا تو یہ مولا آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہے، تو مولا کا چہرہ گلابی رنگ لال ہو گیا، خوشی کے مارے اسی وقت کھڑا ہوا۔ مائک کو آپ اس طرح کرنا، میرے مکھی نے مجھے کہا ہے کہ جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے۔ مولا فرمایا میں بہت خوش ہوا ہوں جب میں یہ سنتا ہوں کہ میرے روحانی بچے جماعت خانے جاتے ہیں، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ بیسٹ خوشی کا موقع یہ ہے کہ جب میرے روحانی بچے جماعت خانے جاتے ہیں، پھر مولا تھوڑا سا افسوس والا منہ بنا کے سب کہتے ہیں، جب مجھے یہ پتا لگتا ہے کہ میرے روحانی بچے جماعت خانے نہیں جاتے، تو اس سے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس چیز سے زیادہ مجھے کوئی چیز دکھی نہیں کرتی۔ اب دیندارو کہو رے جیت تمہیں کس کارن آیا، کھڑا میٹھا نہیں تمہیں وجت سے جانو، تو وقت لینا کن کی کو۔ یہ ساری باتیں سنانے کے بعد اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم حضرت امام کے اصحاب ہیں، مرید تو ہیں ہی، حضرت امام کے روحانی بچے ہیں ہی الحمدللہ، لیکن ہمارا ایک اور درجہ ہے، وہ ہے اصحابوں کا درجہ۔ عربی زبان میں صحابی سنگولر فارم میں ہے، ایک آدمی ہوئے تو اس کو صحابی کہتے ہیں، یا عورت روز کو صحابیہ کہتے ہیں اور پلورل میں اصحاب کہتے ہیں کہ جو کامن جینڈر ہے فیمینن اور مسکولن دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اصحاب ہے وہ پلورل جینڈر ہے. ہم حضر امام کے اصحاب ہیں. حضر امام کو دیکھا ہے. وہ لاکھوں ہمارے اسماعیلی بھائی کہ جو رشیا میں چائنا میں اور ان کی جگہ پہ رہتے ہیں جنہوں نے ہزار برس سے حضر امام کا کبھی ظاہری دیدار نہیں کیا, جنہوں نے 40-40 جنریشن گزر گئی کبھی حضر امام کے مکھ مبارک سے انہوں نے کوئی چیز سنی نہیں, وہ اصحاب نہیں ہیں. حضر امام کے رہائی بچے ضرور ہیں, حضر امام کے مرید ضرور ہیں, لیکن اصحاب نہیں ہیں. ہم جو جنتو دیپ کے رہنے والے اسماعیلی ہیں ہم اصحاب ہیں. ہم حضر امام کے حضور میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں. اب حضر امام کو ہم دکھ دینا چاہتے ہیں کیا؟ ہمارا خیال ایسا ہے کہ ہم حضر امام کو دکھی کریں یا ہم اس کو خوشی کریں؟ اپنے دل سے پوچھو. اسی لیے میں نے یہ ساری پریفیس سنائی کہ ہم کو سوچنا چاہیے, اور سوچنے کے لیے خدا نے ہمیں عقل بخشی ہے, انٹیلیجنس دی ہے کہ رائٹ اور رانگ کا ہمیں پتہ لگنا چاہیے. کیا ہم روز جماعت خانے جاتے ہیں؟ اگر نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے؟ سوچو. کیا آپ نے بیعت کی اور حضر امام کو اپنا امام مانا تو کیا اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو دکھی کرنے کے لیے؟ اس بات کو سوچنا چاہیے. اگر میں جماعت خانے نہیں جاتا, عادتاً نہیں جاتا, تو حقیقت میں حضر امام کو دکھی کر رہا ہوں, میں اس کو دکھ دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز دکھ نہیں دیتی کہ جب میں سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے, اور جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو, تو امام کہتا ہے اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز خوشی نہیں دیتی. ٹھیک ہے, انسان مجبور ہو گیا, بیمار ہو گیا, باہر چلا گیا, کوئی خاص بات میں پھنس گیا, جماعت خانے نہیں پہنچ سکا, تو وہ جانتا ہے. تو بھی ایسی حالت میں مومن کا دل دکھتا ہے تو آج میں جماعت خانے نہیں جاتا, اس کا دل دکھتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتا ہے, اسماعیلی جماعت کے اندر وہ ممبر ہے, حضر امام آتا ہے تو مہمانیاں بھی رکھتا ہے, حضر امام آتا ہے تو کام کی چٹھیاں بھی لیتا ہے, چاند رات یا دنیا کو یا ایسی بڑی کنسل میں جماعت خانے آتا بھی ہے, مگر ہر روز اس طرح سے کہ وہ دنیا کے کام کاج میں پھنسا ہوا ہے, جان بوجھ کے جماعت خانے نہیں آتا, لیتھرجی کے کارن سے, لیزینس کے کارن سے, تو دن بارے وہ حقیقت میں مولانا حضرت امام کو دکھ دے رہا ہے. اور جو امام کو دکھ دیتا ہے وہ تو امام کے دشمنوں میں ہوتا ہے, امام کے دوستوں میں دکھ دینے والا نہیں ہوتا. انجانی مسٹیک ہو جاتی, چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ جاتا ہے, تو یہ انٹینشنل چیز تو نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں اس کو بھی معاف کرنا. لیکن اگر ہم جان بوجھ کے کسی کو دھکا مارتے ہیں تو یہ حقیقت میں ایک کرائم ہے, یہ جرم ہے. تو انٹینشنل گناہ اور ان انٹینشنل گناہ, ان دونوں کے اندر فرق ہے. ہم جب جماعت خانے میں آتے ہیں اور ہائی زندہ کہتے ہیں تو ایسے گناہ, ایسی غلطیاں کہ جو ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی, لیکن انسانی فطرت ویکنس کی ہے, ہم کمزور ہیں, ہم سے بھولے ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. تو وہ گناہ کہ جو ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیے, جماعت خانے میں انتر ہوتے ہی بخشے جاتے ہیں. رحم و رحیم بادشاہ ہے وہ. اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے, دھول مٹی پڑی ہے پاؤں میں بھی سر میں بھی, تو جب وہ ماں کے پاس آتا ہے, ایسا مان لو کہ دو برس کا بیبی ہے, جب ماں کے پاس آتا ہے تو اس کو چپکتا ہے, لیکن ماں اس کو دور رکھتی ہے. کیونکہ اس کے کپڑے اچھے نہیں, اس کا حال اچھا نہیں, ماں سب سے پہلے اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے, اسے کھانے میں ہاتھ منہ دھلاتی ہے, اسے کراتی ہے, وہ کپڑے اتار کے پھینک دیتی ہے, نئے کپڑے پہناتی ہے. اب اس کو جب وہ کلین صاف ہو گیا تو کلیجے سے لگا کے اس کو دودھ پلاتی ہے. اگر آپ روحانیت کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسماعیلی مذہب روحانی مذہب ہے, تو دینداروں یہ ہماری ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, اور حقیقت ایسی ہی ہے. ہمارے میجر مکلائی रिक्रिएशन क्लब के प्रेसिडेंट रहे, बहुत अर्सों तक रहे, मैं बॉम्बे की बात करता हूं। आज जो इस्माइली तारिका और रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड है, इसके पहले इसका नाम था इस्माइली एसोसिएशन। 1940 में इमाम सुल्तान अहमद का जब हिन्दुस्तान में आए तब तक उसके पहले रिक्रिएशन क्लब इंस्टीट्यूट नवम्बर की बात करता हूं। आज जो इस्माइली तारिका और रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड है, इसके पहले इसका नाम था इस्माइली एसोसिएशन। 1940 में इमाम सुल्तान अहमद शाह जब हिन्दुस्तान में आए तब तक उसके पहले रिक्रिएशन क्लब इंस्टीट्यूट इसका नाम था, तो इमाम ने वो नाम ड्रॉप करके कहीं दी इस्माइली एसोसिएशन बनाया। तो उस वक्त जो रिक्रिएशन क्लब थी 1940 तक थी, हमारे प्रेसिडेंट थे मेजर अली मोहम्मद रहमतुल्ला मकलाई, जो बाद में जब गुजर गए तो मौला ने उनको थोड़े वर्षों तक हुजूर वजीर का टाइटल भी दिया था। बहुत मालदार आदमी थे, बहुत बिजी आदमी थे, उनका जो बिजनेस था वो भी उनका बिजनेस था, सोना चांदी का बिजनेस था, और ऐसा उसका दर्जा था कि वो एक बरस तक तो जो वो भाव निकाले वो भाव माना जाता था प्रेसिडेंट ऑफ बुलियन एसोसिएशन का। उसके टेबल के ऊपर 10-10, 15-15 टेलीफोन होते थे, सख्त ब्रिटिश शख्स था, लेकिन मिशनरियों का प्रेसिडेंट था इस्माइली एसोसिएशन का। एक दफा मौला और वो अकेले बैठे थे, सब पूछते मकलाई तुम रोज जमात में जाते हो? वो सवाल के लिए तैयार नहीं था, इमाम के हुजूर में बैठा है, झूठ भी नहीं बोल सकता, तो कहते खुदावंत रोज नहीं जाता। क्यों? कहते खुदावंत सारा दिन काम काज करते करते थक जाता हूं, और फिर हैंगिंग गार्डन कॉम्बन में हैंगिंग गार्डन बहुत मशहूर है पहाड़ के ऊपर है, कहते वहां खुदावंत में हवाखोरी के लिए मैं चले जाता हूं शाम को, और वहीं मैं दुआ पढ़ लेता हूं किसी बेंच पर बैठ के। मना फरमाते हैं तुम मेरे मिश्र का प्रेसिडेंट है और तुम जमात खाने नहीं जाते, शर्मिंदा हो गया। बोला कहते मकलाई जब तुम दुआ पढ़ते हो तो तुम मुझे बुलाते हो, तुम बेंच पर बैठे हो हैंगिंग गार्डन में और तुमने मुझे बुलाया दुआ पढ़ने के लिए, तो मैं तो तेरे पास आता हूं तो तुझे इस बात का एहसास है फीलिंग है कि मैं तेरे पास आया हूं, और फिर अगर तुझे एहसास है तो फिर तुम मुझे किस तरह से वेलकम करता है। ये तमाम ऐसी बातें थी कि मकलाई ने कभी सोची नहीं थी, कि सारा चुप हो गया, शर्मिंदा हो गया। मामा फरमाया अगर तुम जमात खाने आओ जो मेरा घर है तो मैं दरवाजे के अंदर तुम्हें रिसीव करता हूं, तुम मेरे बच्चे आए हो। जैसे कि एक मां बाहर से आने वाले किसी बच्चे की राह देखती है और जब वो आता है तो किस तरह खुश होती है। मौला फरमाया जब तुम मेरे घर पे आते हो, जब तुम जमात खाने में आते हो, तो मैं दरवाजे के अंदर मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं, तुम्हें रिसीव करता हूं। मेरे एक हाथ में प्याला है, एक हाथ में रुमाल है। जब तुम आते हो तो इस तरह के जैसे कोई बाहर से मुसाफिर आवे और धूल मिट्टी से उसका मुंह भर गया है, तो मैं रुमाल से पहले तुम्हारी जो दस्त है ना, मैं उसको साफ करता हूं, फिर ये प्याले का जो नूर का पानी है मैं इससे तुम्हारा मुंह धोता हूं, यानी कि तुम्हारे गुनाह बख्शे जाते हैं और नूर के पानी से मैं तुम्हें दुआशीष देकर तुम्हें बरकतें रहमतें देता हूं, तुम्हारी नेक दुआओं की कबूलियत के लिए मैं तुम्हें दुआ करता हूं। अब तुम मुझे बताओ कि जमात खाने के बाहर तुम दुआ पढ़ो वो अच्छा, कि जमात खाने के अंदर आके तुम दुआ पढ़ो क्योंकि तुम मेरे घर पे आए हो? तो कहने लगा मैं माफी मांगता हूं, मैं रोज जमात करूं। ये हजर इमाम का घर है, मौलाना हजर इमाम के जितने फरमान हैं, जब इन फरमानों में हजर इमाम कुछ कहते हैं जमात खाने के लिए, तो मौला क्या कहते हैं, व्हेन यू कम टू जमात खाना लफ्ज कम है, ऐसा नहीं व्हेन यू गो टू जमात खाना, क्योंकि जमात खाना उसका खुद का घर है। और वो ये कहते हैं व्हेन यू कम टू मी, मी का लफ्ज मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मौला फरमाया व्हेन यू कम टू जमात खाना, मतलब ये कि जब तुम मेरे घर पे आते हो जब हम इमाम के घर पे जाते हैं तो हम उसके रूहानी बच्चे हैं। माता पिता का प्यार बच्चों के ऊपर जो होता है वो तो आप लोग समझते ही हैं, मगर ये तो रूहानी माँ और रूहानी बाप है, ये हमारा मालिक है। हम उसके असहाब भी हैं, उसके मुरीद भी हैं, रूहानी बच्चे भी हैं। हमारी तो कितनी पोजिशन है, हम जब आते हैं तो मौलाना हजरत इमाम कितना खुशी होता है, कहता है इससे ज्यादा कोई चीज मुझे खुश नहीं करती, मगर जब तुम जमात में नहीं आते तो दुनिया भर में मौला को इंतजार रहता है क्यों मेरा फलाना बच्चा आज मेरे घर नहीं आया। अरे भाई वो तो सिनेमा में बैठा हुआ है, क्यों मेरा कोई बच्चा जमात में नहीं आया, वो कोई यारो दोस्तों के अंदर बैठ के गप्पे मार रहा है। बोला मौला को कैसा दुख हो, आप में बहुत सी माएं हैं, आप में बहुत से बाप हैं, छोटे बच्चे के लिए या जवान बच्चे के लिए। बच्चा अगर बाप 100 बरस का है और बच्चा 80 बरस का है तो भी बाप की और मां की नजर में वो बच्चा ही है, तो ऐसा ही बच्चा है कि जिसे वो 5-5 बरस का था। वालदैन की मां और बाप की जो पेरेंटल सेंटीमेंट्स हैं उनको वही लोग समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं। कितनी भी बुरी उम्र हो जाए बच्चे की, लेकिन मां बाप और पर्सनली खास तौर से पर्टिकुलरली मां, उसके दिल के अंदर जो ममता है वो कभी खत्म नहीं होती। बाप कभी कभी भूल जाता लेकिन मां की ममता अपने बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा बदमाश बच्चा भी हो, मां को दुख देने वाला भी हो, तो भी उसके दिल के अंदर अपने बच्चे के लिए जो ममता है वह इलाही बख्शीश है। मैं कभी कभी कहा करता हूं जमाते के अंदर कि खुदा की रहमत का सैंपल कभी तुम्हें देखना है तो एक मां की गोद के अंदर छोटे बच्चे को किस तरह वो प्यार करके धावन देती है, इस रहमत को समझ लो, ये खुदा की रहमत का सैंपल है। रसूल अकरम की एक हदीस है और ये मौलाना तुजाली ने भी कहा है कि जब कोई मेरा बच्चा बिल्कुल मुनहरिफ हो जाता है, मजहब के मजहब छोड़ देता है, दीन का विरोधी बन जाता है, तो फरमाया उस वक्त मुझे इतना दुख लगता है। ये लफ्ज सुनना मेरे और याद रखना, मौलाना तुजाली कहते हैं कि जब कोई मेरा मुरीद दीन छोड़ के निकल जाता है, दुश्मन बन जाता है, तो उस वक्त उसके लिए जो मेरे दिल में प्यार और मोहब्बत है उसके कारण से मुझे एक ऐसा दुख लगता है कि जैसा मां की गोद में उसके दूध पीते बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। मां की गोद में बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, कैसा दुख लगता होगा उस मां को। मौला कहते हैं कि जब तुम दीन से जुदा पड़ जाते हो, मुनहरफ हो जाते हो, तो मुझे ऐसा दुख लगता है। हजरत इमाम ने इतने सख्त शब्द नहीं कहे मौला अली जैसे, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जब तुम जमात बने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुख नहीं देती। सोचो दिन भरे हजरत इमाम के इन फरमानों को सोचो, घर जाके भी सोचो, मिशनरी ने आपके सामने ये बात रखी है, सोचो क्या ये ठीक है जो हम करते हैं कि जमात खाने नहीं आते। क्या शुक्रवार ही को ही हमारा फर्ज है जमात खाने आना, या चांद रात को ही हमारा फर्ज है? आज आ सकते हो ना, कुछ काम काज छोड़ के आए हो ना, तो कल क्यों नहीं आओगे? शुक्रवार और शुक्रवार नहीं है, इसके दरमियान आपके काम काज में कौन सी चीज है? कभी आज आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है आने का, तो क्या हर रोज ये एफर्ट नहीं हो सकता कि हम जिसको मानते हैं, जिस पर ईमान रखते हैं, जिसकी हमने बैत की है, जिसको हमने प्रॉमिस किया है, क्या इसकी हमारी नजर के अंदर कोई कीमत नहीं? महज शुक्रवार के लिए ही हमने उसको बना रखा है। क्या बैत करते वक्त हमने मौला को कहा था कि मैं खाली चांद रात को जाऊंगा और शुक्रवार को आऊंगा, दूसरे दिन नहीं आऊंगा? मोमिनो सोचो, थिंक ऑफ इट। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वाकिम सला तरफ नहार जुल्फम मिनल लय इनल हसनात युजहब सयात जाले का जिक्र अली जाकिरीन। दिन के दो शेरों पे और एक पहर यानी 3 घंटे रात चली जाए तुम अपनी दुआ बंदगी सलात पढ़ो, زکات دو یعنی کہ دسویں کھڑے کھڑ اللہ کہتا ہے نیکیاں کرنے سے بدیوں کا ناش ہوتا ہے. جو لوگ سوچ وچار کرنے والے ہیں, جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں, ان کے لیے میرے اس عبادت میں یعنی یہ فرمان میں بہت کچھ سوچنے جیسی چیز ہے. ذالک ذکرا للذاکرین, میری اس بات کے اندر مجھے یاد کرنے والوں کے لیے وچار کرنے کی کچھ بات ہے. اس لیے میں نے آپ کو شروع سے یہ بات بتائی کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو سوچنے کے لیے عقل بخشی ہے, انٹیلیجنس دی ہے, ہمیں سوچنا چاہیے رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے. نیچے اترو یا تو ٹھیک ہے الحمدللہ بوٹ کا ارینجمنٹ بہت اچھا ہے, لیکن کبھی کبھی مسجد میں جاتے ہیں یا تو ایسی جگہ چلے جاؤ انڈیا پاکستان میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ گاؤں میں جماعت خانے ہیں جہاں بتیاں نہیں ہیں, باہر نکلے تو جوتیاں اندھیرے میں پڑی ہوئی ہیں. ابھی آپ نے اندازے سے یہ معلوم کیا کہ میرا بوٹ یہاں پڑا ہے, لیکن آپ کا پاؤں چلا گیا رونگ بوٹ میں, حالانکہ وہ بوٹ آپ کا نہیں, پاؤں تو آنکھیں ہیں. کسی دوسرے آدمی کے بوٹ میں اگر آپ کا پاؤں چلا گیا تو آپ کو فوراً پتا لگتا ہے کہ یہ بوٹ میرا نہیں. کیا پاؤں تو آنکھیں ہیں؟ نہیں دیندارو, پاؤں تو آنکھیں تو نہیں, لیکن پاؤں کے اندر سے جو وائرنگ نکلتی ہے وہ ہمارے دماغ کی انٹیلیجنس میں پہنچی اور اندازہ اللہ کہ نہیں یہ بوٹ میرا نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے انسان کو کیسی انٹیلیجنس بخشی ہے, اندھیرے میں رونگ بوٹ پاؤں میں آ گیا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بوٹ میرا نہیں. اتنی ہم عقل والے لوگ, اتنی سینس والے لوگ, ہم کو کیوں یہ پتہ نہیں لگتا کہ رات کے جماعت خانے اگر ہم نہیں جائیں اسماعیلی بن کے حضرت امام کے ساتھ وعدہ کر کے حضرت امام کی بلد کرنے کے بعد بھی ہم کو اپنے پرومس کا کوئی خیال نہیں؟ سوچو اس بات کے اوپر وچار کرو اور اپنی اصل حقیقت کو سمجھ کے کہ یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا. نہایت ہی خوبصورت عورت ہے, نہایت ہی خوبصورت مرد ہے, اچھے جوان ہیں, پیسے والے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, عیش آرام ہے, لیکن یہی عورت جب 80-85 برس کی ہو جاتی ہے جھوریاں پڑ جاتی ہیں, وہی مرد کہ جو 25-40 برس کی عمر تک تھوسا مار کے مکہ مار کے ٹیبل توڑ دیتا تھا, اب ایک پاپڑ بھی نہیں توڑ سکتا کیونکہ لکڑا ہو گیا ہے, پیرالیسس ہو گیا ہے, گاؤٹس ہو گئے ہیں, ہاتھ کی بیماری ہو گئی ہے, ڈائبٹیز ہو گیا ہے, ہزاروں طرح کی کمزوریاں ہم کو گھس گئی ہیں, اور پھر انتظار رہتا ہے کہ تب موت آئے تو ہم اس تکلیف سے چھوٹے. تم بیئر کرو اپنی جوانی کو, اور بڑھاپا آنے والا ہے اس سے پہلے سے وچار کرو, یا بوڑھوں کو دیکھ کے اپنے گھر کے اندر بزرگوں کو دیکھ کے اس بات کے لیے سوچو. 8-10 برس کا بچہ شاید نہیں سوچ سکے, 15-20 برس کا لڑکا بھی جوان شاید نہ بھی سوچ سکے, حالانکہ وہ سوچنے کے لائق ہے, لیکن 25-50 برس کے پڑھے لکھے گریجویٹ کام کاج کرنے والے لاکھوں کروڑوں کا ویاپار کرنے والے لیتی دیتی کرنے والے کسی سے بات کرو تو کلاس ڈسکشن کر سکتے ہیں. کیا ان کو ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں کہ یہ کمپیئر کریں کہ آج میری یہ حالت ہے 20 برس کے بعد میں کیسے ہو جاؤں گا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا منہ دیکھو اور امیجن کرو کہ یہی منہ جھریوں سے بھر گیا ہے, آنکھیں اندھی ہونے کے نزدیک آ چکی ہیں, کان سن نہیں سکتے, لکڑی کے بغیر چلا نہیں جاتا, جھک نہیں سکتا, پاؤں نہیں چلتے, ہزاروں طرح کی بیماریاں ہو گئی ہیں, اور ایک دن یہ سب قبر میں چلا جائے گا. کیا ان چیزوں میں سوچنے کے لیے کوئی چیز نہیں؟ مومنوں روز جمع کھانے آؤ, اس مولا کے ساتھ کیے ہوئے پرومس کو پورا کرو. ہم آنےسٹ ہیں, ہماری آنےسٹی یہ ہے کہ ہم جو پرومس کرتے ہیں پورا کرتے ہیں, اور جو آدمی اپنے گرو مرشد کے کیے ہوئے پرومس میں آنےسٹ نہیں وہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ آنےسٹ نہیں رہے گا, کبھی نہ کبھی فریب کرے گا. جو آدمی حضر امام کے ساتھ آنےسٹ ہے وہ دنیا میں بھی آنےسٹ ہے. روز جمع کھانے آؤ, اپنی اولاد سے یہ بات تلقین کرو, جمع خانے آؤ. بہت کام ہے نا, میری عادت ہے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو شام کو کوئی لیکچر ہوتا ہے 7:30 بجے کا ٹائم دیتے ہیں, کینیڈا کے اندر ہمارا ٹائم ہے 7 बजे सैटरडे संडे और बाकी सातों दिन 7:30 बजे किसी खास खास जगह के ऊपर तो जहां वीकेंड से जमात होनी है कभी सोमवार से जब टाइम होता, लेकिन नॉर्मल हमारा कॉमन टाइम डेली 7:30 बजे है। लेकिन कहीं मुझे किसी लेक्चर या कोई ऐसी फंक्शन में जाने की जरूरत पड़ जाए मैं जमात करना नहीं छोड़ता, मैं जमात करने आते तो भी पढ़ के चला जाता हूँ। लेकिन मौला को कहते हैं मौला मैं आ गया हूँ, मेरी हाजिरी मेरा सलाम मेरा अदब कबूल कर ले, जमात से नहीं रोता डेली आके अपनी ऑनेस्टी का सबूत दो, प्रूव करो कि आप ऑनेस्ट हो और अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑनेस्ट।